أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. میرے دادا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے, برسات کا موسم آتا ہے, تو فرمایا کہ سمندر کے اندر چھپے ہوئے جتنے سیپ ہوتے ہیں وہ سب کے سب سمندر کی سطح پر آ جاتے ہیں اور اپنا منہ کھول دیتے ہیں, اور فرمایا کہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بارش کا قطرہ ایسا ہو جو ہمارے اندر گر جائے. تو حضرت رومی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی قطرہ کسی سیپ کے اندر جاتا ہے تو فرمایا وہ سیپ اپنا منہ بند کرتی ہے اور سمندر کی سطح کے اندر چلی جاتی ہے. تو میں اس لیے کہ وہ قطرہ جاتے ہی اس سیپ کے اندر موتی بن جاتا ہے اور اس موتی کی قیمت کروڑوں ہوتی ہے. دادا نے فرمایا کہ پھر لوگ سمندر میں غوطہ خور جاتے ہیں, اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں کہ ایک موتی مل جائے تو ہماری زندگی بن جائے, تو وہ اس کو سمندر کی تہہ میں سے نکال کر لاتے ہیں. ایک موتی اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ کیا سمجھتا ہے, میری پوری زندگی بن گئی اس کو بیچ کر کے, کروڑوں کا موتی ہوتا ہے کیونکہ سچا موتی ہے. تو فرمایا جہاں دینی بات ہو, نیک بات ہو, فرمایا اپنے دل کے سیپ کو کھول کر کے رکھو, نہ معلوم کون سی ایسی بات ہے جو دل کے اندر اترے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت مع اللہ کا موتی بن جائے. آج ہم لوگ بیٹھتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے, تو جس طریقے سے صحابہ اکرام کا معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے کا, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہمتن متوجہ رہتے, کہ کب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی بات فرما دیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات ہم سے رہ جائے. یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت ہجرت ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی, تو صحاح کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں کا گھر مدینے سے اس زمانے میں, آج نہیں آج تو قریب ہے, اس زمانے میں مدینے سے تھوڑا سا باہر تھا. تو دونوں نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمایا, یہ فرمایا کہ اے عمر, کیوں نہ ہم دونوں ایک دن باری طے کر لیں, ایک دن آپ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اور ایک دن میں جاؤں, جس دن میں جاؤں گا اس دن میں آپ کو آ کر کے ساری باتیں سناؤں گا کہ اللہ کے نبی نے یہ یہ فرمایا, تو آپ بھی اس پر عمل کر لیجئے گا, میں بھی عمل کر لوں گا, اور جس دن آپ جائیں آپ آ کر کے مجھے ساری باتیں بتا دیں, اس کے اوپر میں بھی عمل کر لوں گا, آپ بھی عمل کر لیجئے گا. تو معلوم ہوا کہ کتابوں پہ اس وقت دین نہیں پھیل رہا تھا, اس وقت کتاب نبی کی زبان تھی اور صحابہ کے کان تھے, نبی کی زبان تھی اور صحابہ کے کان تھے, جس سے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا. یہ تو بعد میں کتابی صورتوں کے اندر آنا شروع ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری احادیث صحیحہ ان کو جمع فرما دیا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دیا, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دیا, پھر مختلف شکلوں کے اندر ساری کتابیں ساری احادیث تمام علماء نے اس کو مل کر کے جمع فرمایا, لیکن سب سے بڑا درجہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, وہ کیا ہے, بخاری شریف ہے, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس اہتمام سے بخاری کو جمع کیا تھا وہ اہتمام ہر ایک کے اندر نہیں, وہ تقویٰ ہر ایک کے اندر نہیں تھا, کیونکہ جس وقت جاتے تھے حدیث سننے, معلوم ہوا فلاح علاقے میں شخص ہے اس کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک حدیث ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے ایک جگہ, معلوم ہوا فلاح علاقے میں ایک شخص اس کو حدیث یاد ہے, جب گئے تو وہ شخص اپنی جھولی کے اندر اپنے گھوڑے کو پکڑ رہا تھا, لیکن گھوڑا جانور ہوتا ہے, بھاگ جاتا ہے, نہیں آتا ہاتھ. تو اس نے گھوڑے کو بلانے کے لیے اپنی جھولی کو ایسے کیا جیسے اس میں چنے, اور ایسے ہلایا اس کو, یعنی لالچ تھی. جب گھوڑا قریب آیا تو جھولی گرا دی اور گھوڑا پکڑ لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس ہو گئے. تو اس پہ علم تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آنے والے. جب اس نے دیکھا کہ امام صاحب آئے اور واپس, تو وہ بھی بھاگا. کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جو شخص جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ لہٰذا کچھ سے حدیث نہیں لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ معیار عطا فرمایا تھا کہ کسی اس حدیث کو نہیں لیا جس کے اوپر دو رکعت پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا ہو کہ اللہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. پہلے وضو کرتے, غسل کرتے, وضو کرتے, دو رکعت پڑھتے, عصر لگاتے, پھر ایک حدیث لکھتے, تب جا کر اصلح الکتب بعد کتاب اللہ ہو. آپ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے مکھی ہٹا رہے ہیں. تعبیر معلوم کی کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تعبیر بتائی گئی کہ اس کی تعبیر یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر جو غلط حدیثیں ہیں ان کو یہ الگ کر دیں گے, اور جو صحیح حدیث ہیں ان کو یہ الگ کر دیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. یہ کیا ہے؟ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر. حضرت شیخ عبد القدوس جنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں. تقویٰ ہر زمانے میں رہا. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی, متقی بننا اس زمانے میں تھا. آج کہاں ہے؟ آج ایسا عالم کہاں ہے؟ شیخ عبد القدوس جنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اسی صدی کے عالم ہیں. جو پچھلی صدی گزرے, سن 1300 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے. حضرت دیوبند میں پڑھاتے تھے. ایک دفعہ گنگو تشریف لے جا رہے تھے اپنے میں اہل خانہ. تو اس زمانے میں گاڑیاں تو تھیں نہیں, بیل گاڑی کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے. اچانک ڈاکوؤں نے روک لیا جنگل میں, اور کہا کہ جتنا خاص و سامان ہے آپ کے پاس وہ سب ہمارے حوالے کر دیں. تو حضرت اترے فوراً اور فرمایا کہ دیکھو میری عورتیں باپردہ ہیں, لہذا آپ ان کے سامنے مت آئے. میں جتنا سامان ہے میں خود آپ کو لا کر کے دے دیتا ہوں. یعنی پردہ نہ ٹوٹے, تقویٰ نہ ٹوٹے, سامان آپ جو کہیں گے میں لا کے دے دوں گا. گئے عورتیں اس زمانے میں جب وہ بیل گاڑیاں چلتی تھیں تو ان کے کنارے کے اندر وہ بانس باندھ کر, جیسے اب بھوسا بھرا جاتا ہے ایسے اس وقت عورتیں بیٹھ جاتی تھی. حضرت گئے, فرمایا اپنے گھر کی خواتین سے کہ جتنا سونا اور سامان ہے سب کا سب دے دو. سب کا سب حضرت نے پوٹلی میں باندھا. حضرت نے پوٹلی کے اندر باندھا اور سب لے جا کر کے دے دیا. جب واپس آئے کچھ دور آگے چلے. کچھ دور جانے کے بعد پیچھے سے اندر سے عورتوں میں چمرگوئی کی آواز آنے لگی, باتیں کرنے کی. حضرت حیران ہو گئے, یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو ایک چھوٹی بچی تھی. تو اس نے کیا کہا کہ میں نے اپنے ایک کان کا بندا چھپا لیا. حضرت جو چلا رہا تھا, حضرت نے اس کو کہا گاڑی روکو فوراً, بیل گاڑی روکو. جیسے ہی رکی تو حضرت نے جا کر پوچھا کہ آپ نے کیوں چھپایا؟ میں نے کہا ہماری ملکیت ہے سونا, یہ ہماری ملکیت تھا اس لیے میں نے چھپا لیا. حضرت نے فرمایا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا ان سے وہ واپس موڑی گاڑی. جب واپس موڑی تو وہ ڈاکو جا رہے تھے واپس. جب انہوں نے دیکھا گاڑی, بیل گاڑی دوبارہ آ رہی ہے, تو وہ سمجھے شاید اب ان کے پاس ہتھیار آیا, مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں یا واپس مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ تیار ہو گئے. تو حضرت نے دور سے فرمایا میں لڑنے نہیں آیا, میں آپ کی امانت دینے آیا ہوں. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا وہ ایک بچی سے میری غلطی ہو گئی تھی, اس نے اپنی ایک بالی چھپا لی تھی کان کی, لہذا وہ بالی میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ ڈاکو حیران ہو گئے. انہوں نے کہا آپ ہیں کون؟ فرمایا حضرت نے کہ میں کوئی بھی ہوں, لیکن جو امانت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, اوفو بالعہد ان العهد کان مسئولا، جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، کیونکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، ان العهد کان مسئولا، جو عہد کرو گے تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، تم نے فلاں آدمی سے فلاں وعدہ کیا تھا، اس کو کیوں پورا نہیں کیا؟ اگر شرعی مجبوری ہے تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ میری مجبوری تھی اس وجہ سے میں پورا نہیں کر سکا، لیکن اگر شرعی مجبوری نہیں ہے، آج کیا ہے وعدہ کرنا آسان ہے، روزانہ انسان کتنے وعدہ کرتا ہے، ہاں ہاں بالکل، ابھی 10-15 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، اس کے بعد کہتا ہے یار کتنے دیکھا ہے، روزانہ دماغ کھا رہا ہے، نہیں، اوفو بالعہد، یہ کیا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین محمد کا امتیاز ہے کہ کسی چیز کو، کسی شعبے کو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں ہے کہ بیان نہیں فرمایا، تو عہد کیا تھا حضرت نے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن سنا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک ہی شخص ایسا ہے اتنا متقی ہے کہ وہی اپنے عہد پورا کر سکتا ہے، آپ کہیں شیخ عبد القدوس گنگوئی سے نہیں ہیں، ڈاکوؤں نے یہ کہا کہ آپ کہیں شیخ عبد القدوس گنگوئی سے نہیں ہیں، حضرت نے فرمایا جی میرا نام ہے، انہوں نے کہا حضرت ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کے گھر سے سونا لیا، اسی وقت سونا لوٹایا اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو کر کے واپس چلے، یہ کس کی برکت ہے، تقویٰ کی برکت، حضرت نے فرمایا اس طرح ممکن نہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا جب کہ میں سونا دوں گا تو انہوں نے ہماری عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھائی، اب میں کیسے اپنا وعدہ توڑ دوں، تو جب تقویٰ ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ مشہور تھا، ایک واقعہ لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کی والدہ جب جا رہے تھے 2000 سکے دیے اس وقت سونے کے کہ سفر میں جا رہے ہو خرچ کر لینا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدھے سادے تھے، برابر میں سمندر میں جب بیٹھے کشتی میں تو وہیں برابر میں ڈاکو بھی تھا، باتوں میں معلوم کر لیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، فرمایا 2000 سکے والدہ نے دیے سفر کے لیے، جب وہ ڈاکو نے کچھ دیر کے بعد اٹھ کر چلانا شروع کر دیا کہ میرے 2000 سکے سونے کے وہ غائب ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی جہاز کشتی روکی جائے، روک کر کے سب کی تلاشی لے لی جائے، اور تلاشی لے کر جس کے پاس سے برآمد ہو اس کے سکے واپس کر دیے جائے، جب تلاشی لینا شروع کیا گیا تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ شخص پہنچا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی، سکے وہاں سے بھی برآمد نہیں ہوئے، اب وہ شخص پریشان کہ اللہ میں نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ سکے تو کسی سے بھی برآمد نہیں ہوئے، یہاں تک کہ تمام کشتی والوں نے لعنت ملامت کرنی شروع کر دی، تو نے یہ کیا الزام لگایا، ہمارا وقت ضائع کیا، جب کشتی چل پڑی تو اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے پاس 2000 سکے، تلاشی میں تو کچھ بھی نہیں ملا آپ کے پاس، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا جیسے ہی وہ تلاشی والا مجھ تک آیا، پھر میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت دین کے لیے مقرر فرمایا، اگر یہ سکے میرے پاس سے نکل آئے تو ہمیشہ کے لیے میرے اوپر ایک تہمت لگ جائے گی کہ اس شخص نے کبھی چوری کی تھی، لہذا میں نے خاموشی سے وہ 2000 سکے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیے تاکہ مجھ پر تہمت نہ لگے، کیونکہ معاملہ کس کا ہے، حدیث بیان کرنے کا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث معمولی چیز نہیں ہے، حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی جن کا بیان ہوا تھا دیوبند سے آئے تھے، حضرت نے ایک عجیب حدیث سنائی، حدیث الجن، اور اس کی اجازت بھی دی حضرت نے، اجازت بھی اس حدیث کی ادا فرمائی، تو میں حدیث الجن کیا تھی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن ان کے گھر میں سانپ آیا، انہوں نے سانپ کو مار دیا، سانپ مر گیا، فرمایا کہ یہ واقعہ سند کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کتاب کے اندر پڑھا ہو، حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، اور یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک سند لے کر کے گئے، تو ایک دن اگلے دن کچھ لوگ آئے دروازے پر، دروازہ بجایا، کھل گیا. فرمایا آپ کو ہمارے بادشاہ نے بلایا. کسے کہا؟ حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے کہا چلو لے کے چلے تو جنگل کی طرف جانا شروع ہو گئے. فرمایا نہیں تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ تو میں سمجھا شہر کی طرف لے جاؤ گے, تم جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہو. انہوں نے کہا چپ چاپ بس چلتے رہے ہمارے ساتھ. حضرت بھی سمجھ گئے چلتے رہے, عالم کے خیر, عالم عالم ہوتا ہے, اس کی نظر تھی, چلتے رہے. حضرت کچھ دور جانے کے بعد حضرت نے دیکھا کہ ایک محل بنا ہوا ہے, وہاں پر ایک شخص باروق قیمتی لباس پہنا ہوا وہ موجود ہے. اس نے حضرت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا, اس نے کہا میں وہی ہوں جس کی اولاد کو آپ نے کل قتل کیا. آپ کی اولاد کو میں نے قتل کیا؟ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے کل کسی سانپ کے بچے کو مارا تھا؟ میں نے کہا جی. فرمایا وہ میرا بیٹا. اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا تھا. وہ اب حضرت گھبرا گئے کہ حضرت نے فرمایا کہ اب تو میں جنات میں آ گیا. ایک انسان انسان میں جا کر کے تو سکون سے رہ سکتا ہے, لیکن جس جہاں تبدیل ہو جائے تو پھر اس کا دل گھبرانے لگتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا. تو فرمایا کہ ہمارے جو قبیلے کے عالم ہیں یہ فیصلہ تجزیہ ان کے سامنے رکھا جائے گا, آپ چلے فیصلہ وہاں ہوگا. حضرت نے فرمایا چلے وہاں چل کے ان کے فیصلہ کرا لیں. جب وہاں گئے بادشاہ وہ عالم ایک مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, سامنے کھڑے ہوئے دونوں آمنے سامنے. جس طرح آج عدالت لگتی ہے اسی طرح جنات میں بھی عدالت لگتی ہے. دونوں کھڑے ہوئے, بادشاہ نے اپنا مدعا بیان کیا. جیسے ہی بادشاہ کا مدعا سنا اس نے کس نے جنات کے عالم نے اس نے اسی وقت کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اگر کسی چیز کو مارا جائے اور اس وقت وہ چیز جس صورت کے اندر ہوگی اس کا حکم وہی ہوگا, اس چیز کا حکم وہی ہوگا. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرمانے لگے کہ بس میرے تو پاؤں, یعنی خوشی سے میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ انہوں نے میری جان بچا لی. لیکن پھر خیال آیا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے, یہ نہیں کہا عن ابی ہریرہ تھا, میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا. فرمایا سمعت رسول اللہ. حضرت شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گیا جا کر میں نے مصافہ کیا. مصافہ کرنے کے بعد پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاں بھائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جن, میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اپنے کانوں سے سنی ہوئی, کیونکہ جنات کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن حضرت نے پھر اس واقعے کی تفصیل بھی لکھی ہے پوری, اور اس جن صحاب جنات صحابی کا نام بھی لکھا ہے کہ ان کا فلاں نام تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ حدیث الجن پھر اس کی اجازت دی جانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث چلی ہے, کسی کو حدیث تمر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ حدیث بیان کی تو کھجور کھا کر کے بیان کی, جب صحابی نے تابعی سے بیان کی تو صحابی نے خالی الفاظ بیان نہیں کیے, وہ کیفیت بھی بیان کی کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے مجھے یہ حدیث بیان کی. فرمایا کھجور لاؤ, کھجور لائے, کھجور منہ میں رکھی, پھر اس کے بعد وہ حدیث بیان کی. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں مجھے یہ حدیث سنائی. بعض دفعہ آب زمزم پیتے ہوئے جو ہے حدیث بیان کی گئی, محدثین نے اس کو بھی نقل کیا اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ محدثین اجازت دیتے ہیں کھجور منگا کر پھر اجازت دیتے ہیں کہ پہلے کھجور کھاؤ مدینے کی پھر اس کے بعد حدیث سنو. اسناد اس کا کیا درجہ ہے؟ شریعت کے اندر یقین کا درجہ ہے. اگر سند کمزور ہو, ایک انسان کہتا ہے میرا والد ہے, پھر میرا دادا ہے, پھر میرا پردادا ہے, لیکن اگر اس سے کہا جائے تیری چوتھی نسل کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور وہ نہ بتا سکے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیرا سلسلہ نسل کیا ہے مشکوک ہو گیا. کیوں؟ بیچ میں سے ایک چیز غائب ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ احادیث آج تک اس طرح محفوظ ہے کہ ایک سلسلہ بھی کم نہیں ہے, ایک سلسلہ بھی کم نہیں ہے. محدثین میں اس کا اہتمام فرمایا کہ سند غائب نہ ہو, کیونکہ حدیث کے اعتبار سند سے بیان کرنے والا کون ہے. اسماء الرجال کے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں, وہ کس لیے لکھی گئیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا اس کا معمول کیا تھا, وہ کس طرح کھاتا تھا, کس طرح پیتا تھا, کس طرح اٹھتا تھا, کس طرح لیٹتا تھا, کس طرح سے اس کے لوگوں کے معاملات تھے, اپنی معاشرت میں کس طریقے سے تھا. تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد جب وہ تمام چیزیں اس کی سنت کے مطابق ہوتی تب اس سے حدیث لیا کرتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ ہم تک اسی طرح پہنچ گیا, اس طرح نہیں پہنچا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان محدثین نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہم تک حدیثیں پہنچائیں. آج جو حدیث کا ذخیرہ ہم تک صحیح موجود ہے وہ اسی وجہ سے موجود ہے کہ ان محدثین اکرام نے وہ تکالیف برداشت کی کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ گمان نہیں کر سکتے. تو میں غرض سنانے کا یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اسی بخاری کے اندر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن آئے گا, دادا نے فرمایا کہ دو قیامتیں, ایک انفرادی قیامت ہے اور ایک اجتماعی قیامت ہے. فرمایا اجتماعی قیامت تو جب آئے گی کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کوٹیں گے. ایک سینگ اور سور کیا چیز ہوگی, ایک سینگ ہوگی, سینگ نما چیز ہوگی, اس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوا چھوڑیں گے, جو آواز اس سے نکلے گی وہ آواز اتنی دہشت ناک ہوگی کہ جس انسان کے کان میں وہ آواز پڑے گی اس کا قلب اسی وقت پھٹ جائے گا, وہیں گر جائے گا. اور اس سینگ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے ان تمام انسانوں کے تعداد کے مطابق اس میں سوراخ ہوں گے اور سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر سب کے سب کو ہوش آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا معاملہ, بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی, شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی. اگر آج ڈاکو ماں سے اولاد کو چھینتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے, اس کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے, اپنی جان دے دیتی ہے, لیکن اپنی اولاد پر آنچ آنے نہیں دے گی. اللہ نے فرمایا ایک دن دیکھو انسانوں ایسا آئے گا کہ اس دن ماں کے پاس اور بچہ جائے گا اور کہے گا کہ ماں میں تیری اولاد میں سے ہوں, تیرا خون ہوں, تو مجھے ایک نیکی دے دے. وہ کہے گی بیٹا میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے, آج کے دن کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر مجھ سے, میں تجھے پہچانتی نہیں تو کون ہے. یہ حالت ہوگی کہ ماں اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. قرب یہ قیامت کا منظر آج سے کئی سال پہلے منا میں آگ لگی حج کے دوران, تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ توفیق دی, ایک دفعہ اسی سال میں بھی گیا تھا, تو جو منظر وہاں پر دیکھا کہ جو حالت تھی جب آگ لگی تو آگ سے ہزاروں افراد شہید ہوئے, لاکھوں شہید ہوئے تھے اس میں, تو لوگ بچے چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے. یہاں تک کہ جو لوگ مکے سے منا آ گئے ہمارے ساتھیوں میں سے, وہ اللہ تعالیٰ جب خوف کی تاری ہوتا ہے تو پھر انسان سب چیز بھول جاتا ہے. جب خوف تاری ہوا تو وہ منا سے مکہ پیدل پہنچ گئے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ پہنچے کیسے, انہوں نے کہا ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کب مکے پہنچے, ہم تو بھاگتے رہے اس خوف سے کہ آگ ہمیں نہ پکڑ لے. یہ دنیا کی آگ تھی, وہ جہنم کی آگ ہے. یہ 70 دفعہ دھل کر دنیا کے اندر اتری ہے, وہ 70 دفعہ خالی سے وہ اس کے اندر حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ, ایک طالب علم, ایک نیک انسان ایک مسجد کے اندر مطالعہ کر رہا تھا, کہ اچانک باہر آندھی چلی اور فرمایا کہ دہلی میں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تقویٰ کے انعامات کیا ہوتے ہیں. فرمایا کہ اچانک آندھی چلی, وہ جو بارات جا ایک بارات جا رہی تھی بڑے رئیس کی بیٹی کی, جب آندھی چلی تو سب تتر بتر ہو گئے, سب ہوا تیز آئی, جس کا جدھر منہ آیا ادھر بھاگ کھڑا ہوا, یہاں تک کہ وہ جو عورت جس کی شادی تھی لڑکی کی اس کا رخ مسجد کی طرف ہوا اور وہ مسجد میں آ گئی. وہ جو طالب علم وہاں بیٹھا ہوا تھا اکیلا, جب طالب علم نے دیکھا کہ ایک لڑکی آ کر کے بیٹھی تو اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ وہ اس لڑکی نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس طالب علم نے جو وہ جلایا ہوا تھا چراغ, تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی انگلی چراغ کے اوپر رکھتا پھر ہٹا لیتا, پھر رکھتا پھر ہٹا لیتا. الغرض کے وہ جب بند ہو گیا طوفان تو لوگ آئے بادشاہ کے گھر والے خون نال کے لڑکی کو لے گئے, لیکن اس میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس لڑکی کے. کچھ دنوں کے بعد اس رئیس نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی میں تیری شادی دوبارہ کرانا چاہتا ہوں, کیا تو شادی کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا ہاں تیار ہوں. تو میں اچھا کس سے کرے گی شادی؟ تو میں جس رات طوفان آیا تھا اور میرے پہلے شوہر جس سے شادی ہونے جا رہی تھی اس کا انتقال ہوا تھا, میں اس رات ایک مسجد میں ٹھہری تھی, اس مسجد میں جو نوجوان تھا مجھے اس سے شادی کرنی ہے. وہ رئیس آدمی تھا امیر تھا علاقے کا, اس نے اسی وقت بھیجا معلوم کرو اس رات کون تھا. وہ لے آئے پکڑ کر طالب علم کو, کہا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا حضور میں طالب علم, جہاں آپ کی بیٹی رئیس دادی میں کہاں شادی کروں گا. تو میں میری بیٹی کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لہٰذا اگر آپ تیار ہو تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں. آج دیکھا جاتا ہے یہ چیزیں کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے, حسب نسب کس کا اونچا ہے, کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, کس کے پاس کیا چیز ہے, دین نہیں دیکھا جاتا, دنیا دیکھی جاتی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پہلے تو لڑکی دیکھی جاتی ہے, جب لڑکی مالدار دیکھ لی اور ان سے مال ایٹ لیا, اب جب لڑکی سے اس لڑکی کو لے آئے, پہلے لڑکی ڈھونڈی, لڑکی ڈھونڈنے کے بعد شادی ہوئی, اب شادی کے بعد پیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا تعریف دے دیجیے کسی طرح میرا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ نباہ کر دیا, وہ اور وہ لڑکی اور اس کا میرے بیٹے کا نباہ ہو جائے. کیا دین دیکھتے, حدیث میں کیا آیا کہ نکاح سے پہلے دین دیکھو, دینداری دیکھو کہ دین کتنا ہے. آج ہم نے دین چھوڑ دیا, دنیا دیکھنے لگے کہ جہیز کتنا ملے گا. میرے شیخ حضرت والا عرض رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہٹتے کٹتے انسان کا سوال کرنا حرام ہے. وہ فرمایا جو لوگ شادی کے لیے جہیز کا سوال کرتے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں. کیوں, لولے لنگڑے تو نہیں ہوتے ماں باپ؟ یہ لولے لنگڑے ہوتے ہیں سارے, بولو بھائی لولے لنگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہٹے کٹتے ہیں, مالدار ہیں, پھر بھی اس کے بعد فہرست سما دیتے ہیں. آج کتنی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جو اس وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو رہا کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. اور کتنی مسلمان بچیاں ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر لی اس وجہ سے کہ ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بن گئے. یہ کیا ہوا؟ جب ہم دین سے دور ہو گئے, جب دین سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ اپنے, جب سانڈ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر اس کا مالک اس کا خیال نہیں رکھتا. ایک جانور ہے سانڈ, بیل جس کو کہتے ہیں, بیل گاڑی میں جو بیل آگے لگا ہوتا ہے, اگر وہ اپنی مرضی سے چلے تو اس کا مالک اس کا خیال نہیں رکھتا, لیکن اگر وہ مالک کی مرضی سے چلے تو مالک خود کھائے نہ کھائے لیکن اس کے وقت پر اس کا چارہ اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیتا ہے. رکھتا یا نہیں رکھتا؟ دنیا کا دوستو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم انسان ہو کر کے جو ہمارا کہاں مانتا ہے وہ چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس کا کھانا اس کے سامنے وقت کے اوپر رکھ دیتے ہیں, اس کے سردی اور گرمی کا خیال رکھتے ہیں, بارش میں کھڑا ہو اگر بارش شروع ہو جائے تو اس کو اندر لا کر کے باندھ دیتے ہیں. ہمارے اندر اللہ نے اتنا ماتا رحم رکھا ہے, اللہ کے اندر کتنا ماتا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی. یہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. ہم دین سے دور ہوئے، یہ بربادیاں کب آنی شروع ہوئیں؟ جب ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، تب یہ بربادیاں آنی شروع ہوئی. تو قصہ اس لڑکی کا تھا. تو اس نے، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ نکاح سے پہلے مجھے اس لڑکے سے کچھ پوچھنا ہے. بادشاہ نے تیار کر لیا اس کو کہ بھائی میری بیٹی سے تو نکاح کر لے، تجھے جو چاہیے، گھر چاہیے، مکان چاہیے، جو چیز چاہیے وہ میں تجھے دوں گا. تو لڑکی نے پوچھا، سوال کیا کہ جب میں اس رات آئی تو میں نے ایک حرکت دیکھی کہ آپ بار بار ہر تھوڑی دیر کے بعد اس چراغ پر اپنی انگلی رکھ دیتے تھے، وہ کیا وجہ تھی؟ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ کہا کہ جب آپ آئی تو میں حدیث پڑھ رہا تھا، اور میں نوجوان اور ایک لڑکی موجود، اکیلا خالی مسجد خالی تھی، کوئی نہیں تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں حرام کاری کر لوں تو اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے، کیونکہ لڑکی بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر ڈال دے. تو میں نے پھر اپنے دل سے پوچھا کہ اے دل، تو یہ بتا، جو لذت تو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو یہ سوچ، کیا تو اس آگ کو سہ سکے گا جو اللہ تعالیٰ نے جس آگ کا وعدہ کیا ہے حرام کاری پر؟ تو فرمایا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جب انگلی رکھتا اور جلنے لگتی تو میرا دل جو کہتا تھا کہ یہ 70 دفعہ دھلی ہوئی، یہ برداشت نہیں ہو رہی، میں ہاتھ کھینچنے لگتا تھا. پھر میں مطالعے میں مشغول ہوتا، پھر نفس دل میں وسوسہ ڈالتا دوبارہ کہ پھر حرام کاری کر لوں. پھر میں اس کو جب آگ دکھاتا، پھر دل کہتا ارے نہیں ہٹا لے، کہیں ایسا نہ ہو جل جائے. تو حضرت والا عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستو دیکھو، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا. اور فرمایا یہ تو دنیا کے انعام ہے، یہ تقوی سے دنیا کے اندر ہی انعام ملتا ہے، آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، والصدیقین، اور کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست صدیق ہیں، وہ شہداء، اور وہ کون ہیں؟ تیسرے نمبر پر شہداء، والصالحین، اور چوتھے نمبر پر نیک لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے فرمایا جس کو ان کا ساتھ مل گیا، کیا خوب ان کا ساتھ ملا اس کو. کیونکہ جب قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، وہیں یہ ذکر بھی فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمام امت کو جمع فرمائیں گے، اور وہ میدان عرفات ہوگا، ہر انسان پریشانی کے اندر ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشانی میں ہوں گے. وہ بھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی نفسی، ہماری جان ہماری جان ہماری جان. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے، ہم سے یہ گرمی اور یہ مشقت برداشت نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا. دوستو دنیا میں آج مشکل آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. جب وہاں مینا میں آگ لگی تو ایسے لوگ ملے کہ جن کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا ہماری جان بچ جائے بس کسی بھی طریقے سے. تو یہ تو دنیا کا عالم ہے، آخرت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن یوم حساب ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ جتنے غیظ و غضب میں ہوں گے، نہ اس سے پہلے تھے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنے غصے میں، نہ اس سے پہلے تھے نہ کبھی ہوں گے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. ساری امت حضرت آدم سے لے کر کے جتنی ہے سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ فرمائیں گے نہیں بھائی، میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے نفسی نفسی، ارے مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، تم میرے پاس کہاں آئے ہو؟ جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ, لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی, ارے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے, تم لوگ میرے پاس آئے ہو. جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ, حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ نفسی نفسی, جاؤ کس کے پاس, جناب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب امت پہنچے گی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کیا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکال دے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے, امتی امتی, یا اللہ میری امت میری امت. تمام انبیاء, کوئی نبی اپنی امت کا ذکر نہیں کرے گا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے, یا رب امتی امتی. پھر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کا حال دیکھیں گے تو اللہ کے نبی سے رہا نہیں جائے گا, اور اللہ کے نبی اللہ کی رحمت کے بھروسے پر عرش اعظم کے سامنے جا کر سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا شروع کریں گے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تعریف کے الفاظ کہ ان الفاظ میں تعریف کریں گے کہ نہ اس سے پہلے ان الفاظ میں اللہ کی کبھی کسی نے تعریف کی تھی اور نہ اس کے بعد کوئی شک کرے گا, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کو دیکھ کر اللہ کی محبت کو جوش آئے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے محبوب ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ سر اٹھائیے, واشفع آپ شفاعت کیجئے, میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا, فسأل آپ سوال کیجئے, میں آپ کا سوال کا جواب عطا کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں بھیجیں گے, چلو تو بھی جنت میں جا, چل تو بھی جنت میں جا, چل تو بھی جنت کے اندر جا. پھر اللہ تعالیٰ کس کو یہ درجہ عطا فرمائیں گے, پہلا درجہ پہلا جو ملے گا وہ انبیاء کو ملے گا, جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کیوں کہ منعم علیہ کون تھے, چار لوگ تھے, پہلے نبیین, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ صدیقین کو بلائیں گے, فرمائیں گے اب آؤ تم لوگ لے کر کے جاؤ جنت کے اندر, جس لوگوں کو لے جانا ہے وہ آئیں گے اور ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخلہ کریں گے, چل جنت میں چل جنت میں چل جنت میں. دادا نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ مولا یار یہ کب تک مولویوں کا ساتھ رہے گا, فرمایا جب جنت کے اندر چلے جاؤ گے جب تک مولویوں کا ساتھ نہیں چھوٹے گا, پھر بھی اللہ تعالیٰ کہے کیا کیا کہیں گے, مولویوں کے ساتھ رہو, علماء اور صلحاء کے ساتھ رہو. لوگ کہتے ہیں کب تک ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں, ارے یہ صحبت تو جنت میں لے جانے والی ہے. جب صدیقین کا درجہ ختم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو عطا فرمائیں گے, چلو اے شہیدوں تم بھی جنت میں لوگوں کو داخل کرو, شہید داخل کریں گے. پھر اس کے بعد کس کا نمبر آئے گا, علماء اور صلحاء کا, کہ چلو تمہارے جو جان پہچان والے اب تم ہاتھ پکڑو ان کا اور جنت کے اندر لے جاؤ, وہ جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, فرمائیں گے کہ اب میری باری ہے, اب میری باری ہے, میں لوگوں کو جنت کے اندر بھیجوں گا, اب میں اپنا حق استعمال کروں گا. دادا نے فرمایا جج حاکم جو ہوتا ہے وہ اپنے حقوق بچا کر کے رکھتا ہے, اور آخری وقت میں اگر جلاد کے لیے سارے فیصلے ہو جائے لیکن حاکم اپنا حق برقرار رکھتا ہے, وہ آخر وقت میں اگر چاہے تو گردن ہلا دے تو فرمایا جلاد اس کو سزائے موت نہیں دے سکتا, کیونکہ حاکم وقت اپنے لیے آخری وقت میں رکھتا ہے. تو فرمایا کہ جن کے ایمان کا ادراک, حدیثین نے لکھا ہے جن کے ایمان کا ادراک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ کر سکے, سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا ادراک کر کے ان کو جنت کے اندر بھیجیں گے. چلو جنت. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے عزیز الحسن مجذوب تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا, تو فرماتے تھے میں یہ شعر پڑھوں گا, تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے گی صورت لے کر کے آیا ہوں. دوستو آج ہم صورت بنانے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں, آڑ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, ارے یہ تو ملا ہے, اور آج کیا کہیں گے آج کی زبان میں, ارے یہ تو دہشت گرد ہے. نعوذ باللہ, اللہ کا نبی تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو رحمت سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آج اس نبی کی گاڑی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, گاڑی کا صرف مذاق نہیں اڑایا جا رہا بلکہ اس نبی کی گاڑی کی وہ توہین کی جا رہی ہے. اور کرنے والے اغیار ہوں تو دکھ نہیں ہوتا, لیکن اگر اپنے ہو تو پھر دکھ ہوتا ہے. آج مسلمان کو اتنی نفرت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل سے کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد آئینہ دیکھتا ہی اس وقت ہے کہ جب اللہ کے نبی کی گاڑی کے اوپر اسورہ چلا کر اس کو گٹر میں جب تک نہیں بہا دیتا اس وقت تک وہ آئینہ نہیں دیکھتا. جب ہم نبی کی صورت سے اتنی نفرت کریں گے دوستو, قیامت کے دن شفاعت کون کرے گا؟ بولے بھائی کون کرائے گا شفاعت؟ جب ہم اتنی نفرت ہے, ایک تو انسان ہے یہ کہتا ہے کہ چلو میں نے گاڑی نہیں رکھی, لیکن دوسرے گاڑی والوں کی تصدیق نہیں کرتا, ان کا مذاق نہیں اڑاتا, ان سے محبت رکھتا ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن توفیق عطا فرما دیں کہ مرنے سے پہلے گاڑی رکھ لے اور چلا جا. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن ایک شخص نہ خود رکھتا ہے بلکہ جن کی گاڑی ہے ان کے بارے میں دل میں بغض بھی رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی خیر فرمائے. اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آج ہم کس کس کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کی فکر, اپنے کاروبار کی فکر, اپنے بچوں کی فکر, اپنی اولاد کی فکر, اپنی بیوی کی فکر, اپنے گھر کی فکر, اپنے کھانے کی فکر. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے تجھے اپنے دین کی فکر ہے؟ ہمیں دین کی فکر کب ہوتی ہے؟ جب تمام ضرورت حاجت دنیاویہ کے بعد, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں اب دین ہے. دوستو دین جب نہیں ہے دین کب ہے؟ سب سے پہلے دین ہے, پھر اس کے بعد ماں ہے, باپ ہے, اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنا ہے, لین دین کرنا ہے. کیونکہ جب تک اسلام نہیں ہوگا, اسلام کے مطابق لین دین اور تجارت کیسے کرے گا انسان؟ آج ہم کہتے ہیں اسلام ہو, اسلامی نظام ہو. پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر اسلامی نظام کو دیکھیں. ہماری زندگی میں کتنا اسلام ہے؟ ہماری زندگی کے اندر کتنا اسلام ہے؟ اور جب ہم معاملات کرتے ہیں, حضرت حکیم الامت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرت کے اوپر کتاب لکھی آداب المعاشرت. آج مسلمانوں نے معاشرت کو چھوڑ دیا بالکل. اچھے اچھے لوگ داڑھی رکھی ہوئی, لمبے کرتے پہنے ہوئے, صلحا کی صورت کے اندر, لیکن معاشرت کا کیا حال ہے؟ لین دین کا کیا حال ہے؟ کس طریقے سے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ کسی کو پتہ نہیں. لین دین کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ کسی کی پرواہ نہیں. اپنی بہنوں کے بہنوں کو حق دینا کس میں سے؟ باپ کی وصیت میں سے. وراثت دینا اس کی کس کو پرواہ؟ ہمارے اکابرین نے یہی چیز سب سے پہلے سکھائی. حضرت حکیم الامت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ آئے, دیکھیں ماں بات کتنی تھی, لیکن حضرت حکیم الامت کی نظر دیکھیں. حضرت کے خلیفہ آئے, حضرت سے ملاقات کی, سلام کیا, ساتھ میں چھوٹا بچہ بھی تھا. حضرت نے فرمایا میاں کیسے آنا ہوا؟ تو میں حضرت آپ کی زیارت کا دل کے آیا, تو میں نے کہا چلو بچے کو لے کر کے آپ کی زیارت کر کے آ جاؤں. فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو میں حضرت ٹرین سے. حضرت حکیم الامت کی نظر دیکھی, حضرت نے فرمایا ٹرین کا ٹکٹ لیا تھا آپ نے؟ فرمایا جی حضرت بالکل لیا تھا. فرمایا بچے کا؟ فرمایا حضرت بچے کا نہیں لیا. فرمایا کتنی عمر ہے؟ میں کہا 12 سال کے بعد ٹکٹ لگتا ہے. 12 سال تک آدھا لگتا ہے. تو میں کہا حضرت وہ جو ٹی ٹی تھا وہ جاننے والا تھا, تو اس کی عمر 12 سال تو ہو چکی. لیکن اس نے کہا کہ کیا کون دیکھ رہا ہے کہ یہ 12 سال کا ہو گیا, ویسے ہی بٹھا کر کے لے لیں. تو میں ایسے ہی لے آیا. وہ اپنی یعنی تیزی بیان کر رہے کہ حضرت میں نے دنیا میں پیسہ بچا لیا. حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے, اٹھا کر کے دیکھے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سے میں آپ سے خلافت سلب کرتا ہوں, آپ خلافت کے قابل نہیں ہیں. جو شخص حکومت کو دھوکہ دے, ایک انسان ہو کر کے ایک انسان کو دھوکہ دے, اس کے حق تلفی کرے, وہ خلافت کے قابل نہیں ہے. خلافت سلب کر لیا. جب آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہر مسلمان کیا چاہتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے, دوسرے کا بھرے یا نہ بھرے میں کسی طریقے سے اس کا پیٹ کاٹ دوں, اپنا پیٹ نہ کاٹوں دوسرے کا پیٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھر دوں. یہ کیا ہے معاشرت, ہمیں اسلام کے معاشرت میں یہ چیز نہیں سکھائی. آج ہمارے معاملات اور لین دین کیا ہے, آج ہم لین دین کے اندر آج وہ معاملات آ چکے ہیں کہ انسان کسی سے اگر لے لیتا ہے امانتاً تو سچ بتا کر کے نہیں لیتا. بھائی اگر قرض لینا ہے, مقروض ہے, ضرورت پڑ گئی, اگر ایک ہفتے کے لیے چاہیے تو میں کہتا ہوں کم سے کم ایک ہفتے کے لیے اگر مانگنے جاؤ تو اس سے ایک مہینے کی مہلت لو. کہو کہ ایک مہینے کے بعد دوں گا, لیکن دل میں ارادہ کیا کرو ایک ہفتے کا, لیکن زبان سے کیا ادا کرو کہ ایک مہینے کے بعد دوں گا, تاکہ وہ خوشادگی سے تمہیں دے. اگر اس کا ہاتھ کھلا ہوگا وہ دے دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں دے گا, انکار کر دے گا. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, اگر ایک ہفتے کے اندر آنے کا انتظام ہو کہ ایک ہفتے کے بعد انتظام ہوگا تو لوگ کیا کہتے ہیں, بس تین چار دن میں تو دے دوں گا میں آپ کو. اب پانچ دن کے بعد وہ بیچارہ پیچھے پیچھے یہ صاحب آگے آگے, پھر حال کیا ہوتا ہے کہ موبائل بھی بند کر دیا, گھر والوں کو کیا کہہ دیتے ہیں جب گھنٹی بجتی ہے کہ جا کے کہہ دو گھر میں نہیں ہے. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آج ہمارے معاملات اتنے بگڑ گئے, اتنے بگڑ گئے, اس لیے ہم دین سے دوری کی وجہ سے آج ہم ذلت اور گمراہی کے اندر کس طرح پڑے. آج یہ دین سے دوری کی وجہ سے, اگر ایک مہینے کا وقت دے لے, ایک ہفتے کے میں انتظام نہیں ہوگا دو ہفتے میں ہو جائے گا, دو ہفتے میں ہی تیسرے ہفتے میں ہو جائے گا. اگر انسان ایک ہفتہ پہلے لے جا کر کے واپس کر دے تو دینے والے کا اعتماد بڑھ جاتا ہے, بڑھتا ہے یا نہیں, یار یہ کتنا وقت کا پابند ہے. ہمارے اکابرین کا کیا معمول تھا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. آج اپنی ملکیت اور اپنے بھائی کی ملکیت یا اپنے باپ کی ملکیت لوگ اس کے اندر فرق نہیں رکھتے. حضرت حکیم الامت کیا معمول تھا, حضرت کیا رجسٹر بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص آتا ہدیہ پیش کرتا, حضرت پوچھتے یہ کس کے لیے, یہ کس کے لیے, حضرت آپ کے لیے. حضرت اس کو وہی نوٹ کراتے کہ یہ جو چیز آئی ہے نقد رقم کے علاوہ کوئی, کیونکہ اس زمانے میں وہ دور اور دور تھا, لوگ نقد ہدیہ نہیں لاتے تھے, کوئی مرغی لے آیا, کوئی گندم لے آیا, کوئی چاول لے آیا, تو پوچھتے تھے حضرت یہ کس کا ہے. یہ حضرت آپ کے لیے, آپ میری ذات کے لیے اس کو لکھوا لیتے. ایک صاحب لے آئے تربوز لائے, کھانے کی کوئی چیز لے آئے, حضرت نے پوچھا کس کے لیے لائے, فرمایا حضرت آپ کے گھر کے لیے. حضرت نے فرمایا نہیں, تعین کرو کس کے لیے لائے, میرے لیے یا میری اہلیہ کے لیے, کس کے لیے لے کر کے آئے. پھر انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے. حضرت نے فرمایا تعین کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر میں ابھی مر جاؤں اور وراثت تقسیم ہو تو کس کو کیا معلوم کہ کون سی چیز کس کے نام تھی. تم ورثہ کا حصہ مارنا چاہتے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا عثمانی صاحب نے کہ ایک جب حالت آخری ایام تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, تو حضرت نے ایک دن غالباً دونوں بیٹوں میں سے یا چاروں بیٹوں میں سے کسی سے پانی منگوایا. پانی پینے کے بعد حسب عادت, وہ عادت ہوتی ہے اولاد کی, وہیں گلاس رکھ دیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی اچانک گلاس کے اوپر کہ گلاس یہیں رکھا ہوا ہے. حضرت نے فوراً اسی وقت آواز دی, فرمایا مولانا آپ نے یہ کیا کیا. اپنے شہزادوں کو اولاد دی, آواز دی, فرمایا یہ گلاس یہاں کیوں رکھا, اس کو اندر لے جا کر کے رکھو. کہا ابا جان ابھی اندر چلا جائے گا, جب گھر جائیں گے تو لے جائیں گے. فرمایا نہیں, ابھی اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی وراثت اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں وہ اس کمرے میں جمع کر رکھی ہیں, اور جب میرا انتقال ہو جائے گا پھر جب لوگ میرا مال جمع کریں گے تو یہ گلاس بھی میری ملکیت میں داخل کر دیں گے, جبکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے. اور پھر میرے ورثہ میں اگر یہ تقسیم ہو گیا تو اس کا گناہ میرے اوپر آئے گا, دوسروں پر نہیں آئے گا. اس کو ابھی واپس رکھ کر کیا. دوستو تقوی یہ ہے, قدم پھونک پھونک کر کے چلتے تھے اللہ والے, تب اللہ تعالیٰ ان کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہ بارک القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا، آج علماء اور طلباء اور عوام ان کے اندر ایسا مقبول ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ بارک القرآن کی کیا حیثیت ہے. جس کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، عالم کیوں نہ ہو، وہ بھی کیا کہتا ہے کہ اردو کے اندر بارک القرآن لے کر کے آ جائے آسان زبان میں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ تقوی کی برکت ہے، اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی برکت ہے. لکھا جاتا تھا، ایک ایک چیز لکھواتے تھے کہ فلاں چیز یہ اس کے نام پر، فلاں چیز یہ اس کے نام پر، فلاں چیز یہ اس کے نام پر. آج ہم نے یہ سب چیزیں، معاشرت اور معاملات، یہ سب چیزیں کیا ہوائی کر دی. کیوں اب کیا کہتے ہیں، ارے ہو جائے گا کوئی بات نہیں، جو وراثت میں ہو تقسیم کر دینا. کیسے وراثت میں؟ اگر ایک چیز کم ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاوضہ فرمائیں گے کہ تیری ملکیت میں جو چیز تھی تو نے اپنے ورثہ کا حصہ کیوں نہیں دیا. اور اگر ایک چیز زائد اپنی ملکیت کے اندر ڈال کر کے دے دی تو بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، وہ جو چیز تیری ملکیت نہیں تھی تو نے اس چیز کو اپنی ملکیت میں لے کر اپنے ورثہ میں تقسیم کیسے کیا. اسی لیے ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما دیتے اکثر بات کے درمیان حضرت یہ فرما دیتے علماء طلباء صلحاء، حضرت فرماتے تھے میں سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جاؤ آداب المعاشرہ خریدو حضرت حکیم الامت کی اور اس کے اندر پڑھو کہ زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. اگر زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہ گزاری تو اللہ تعالیٰ کیا معاوضہ ہو گیا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے من نوقش عزبا، جس کا حساب و کتاب اللہ نے لینا شروع کیا وہ ضرور بھی ضرور عذاب دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك، یا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے میں مدرسے میں ہمارے یہاں ایک استاد کا، جو میرے بھی استاد تھے، تو اجلاس ہو رہا تھا، تعلیمی کمیٹی کا اجلاس. مدارس کے اندر ہوتا ہے ایک نظام کہ جو بڑے اساتذہ ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو اجلاس تھا، ایک استاد کے اخراج کا فیصلہ ہوا اور وہ میری نالائکی تھی کہ میں نے اخراج کا فیصلہ کیا تھا. تو دوسرے ایک استاد تھے، تو جب میں نے تعلیمی کمیٹی کے سامنے رکھا کہ یہ چیزیں دیکھ کر میں نے اخراج کا فیصلہ کیا، تو وہ بھی میرے استاد تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی برکت سے اسی وقت آنکھ کھولی، تو استاد نے فرمایا میرے کہ دیکھو بھائی، آپ شاگرد بھی ہیں لیکن آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، اگر آپ حساب و کتاب لینے پر آ جائیں تو ہم کہاں سے دے پائیں گے. لیکن آپ ہماری غلطیوں کا اگر نظر انداز کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح ہو جائیں. تو میں یہ دل کے اندر اسی وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے وہ دعا یہی تھی، ان تعذبهم فانهم عبادك، یا اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو خدا حاصل ہے. وہ ان تغفر لهم، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، فإنك أنت العزيز الحكيم، تو آپ کو قدرت ہے پوری، کیا آپ معاف کر سکتے ہیں. تو استاد نے جب تقریر کی، استاد نے فرمایا کہ دے اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کا کیا جائے گا. میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو آج اگر میں یہاں بیٹھا، یا اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی، یہ میرے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے اور میرے دادا کی دعاؤں کی برکت ہے. کہ جس ان کی ورنہ جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے، اتنی مار کھائی میں نے قرآن کریم حفظ کرنے میں کہ آج بھی میری پیٹھ پر نشان ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ہمارے بچے کو مارا کیسے. میں کہتا ہوں اگر میں مار نہ کھاتا، اللہ تعالیٰ میرے استاد کو جزا عظیم عطا فرمائے کہ اگر وہ نہ مارتا تو شاید میں پڑھ بھی نہ سکتا، کیونکہ ایک پیر کی اولاد اوپر سے پھر مولوی کی بھی اولاد، اتنی آسانی سے نہیں پڑھتی. لیکن ہمارے میرے استاد ایسے تھے کہ وہ اس بات پر غصہ ہوتے تھے کہ دادا، حالانکہ اس پر دادا چلاتے تھے مدرسہ، لیکن فرمایا کہ کیوں اطلاع دی، اس پر بھی پٹائی ہوتی کہ ہم اپنے زخم نشان چھپا لیتے تھے, کبھی والدہ نہلاتے ہوئے دیکھ لیتی تھی تو پھر دادا کو بتاتی تھی, پھر بھی ہم امی کے پاؤں پکڑتے تھے کہ امی نہیں بتانا نہیں, پھر مار پڑے گی امی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کریم اس سینے کے اندر عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمایا, اور جتنا عرصہ پڑا الحمدللہ دادا کی برکت تھی, دعائیں تھی دادا کی, کبھی کسی استاد کے ساتھ کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی الحمدللہ. پڑھنے میں جیسا نکما تھا, وہ نہیں کہ میں پڑھنے میں اول نمبر تھا, لیکن کبھی استاد کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی. انہیں استادوں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں تک اتنے ہزار آدمیوں کے سامنے بیٹھنے کی اور بولنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا فرمائی. ورنہ ایک دفعہ بیت اللہ کے اندر مجھے دادا نے بلایا عمرے کے سفر میں اور فرمایا عشاء کے بعد آپ کا بیان ہے. اب میں آ گیا حرم عشاء کی نماز کے لیے. فیروز میمن, حضرت فیروز میمن صاحب بیچارے بے انتہا محبت کرتے ہیں مجھ سے, گرچہ نالائق ہوں لیکن لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہی مریضوں سے محبت کرتا ہے, اگر ڈاکٹر مریضوں سے محبت نہ کرے تو علاج کون کرے گا. تو اتنی محبت فرماتے ہیں. میں نے آ کر ان سے کہا, میں نے کہا فیروز بھائی دادا نے تو یہ کہہ دیا کہ تم بیان کرو گے, مجھ سے نمازیں آپ جتنی پڑھوا لیں, کیونکہ والد صاحب کے بعد نماز پڑھا تھا. میں کہا نمازیں جتنی پڑھوا لیں, میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن فیروز بھائی مجھے تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ بات کس طریقے سے کروں گا. تو فیروز بھائی نے فرمایا کہ کچھ نہیں. میں کہا فیروز بھائی اچھا آپ دعا کیجیے. پھر انہوں نے دعا فرمائی, پھر اس کے بعد بیان ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کھولی, پھر دادا نے دعا کی. ورنہ دادا سکھلاتے تھے مجھے, فرماتے تھے تو جو ہے سیکھ مجھ سے. ایک دفعہ اثر کے بعد مجھے, میں کھیلنے کے لیے بھاگ رہا تھا. زمانہ طالب علم میں کیا ہوتا ہے کہ جس وقت چھٹی کا وقت ہوتا ہے کھیل کود کی فکر ہوتی ہے, تو میں کرکٹ کھیلنے بھاگ رہا تھا. تو دادا نے یہی مسجد میں اثر کے بعد مجھے پکڑ لیا, اور دادا کا معمول تھا کہ مجلس اثر کے بعد دیر تک نمازوں کے بعد بیٹھے رہتے تھے, تو مجھے پکڑ لیا. تو میں آج تجھے بیان کرنا سکھا. تو میں نے کہا کہ آج کرکٹ کون کھیلے گا, دل میں سوچ رہا تھا میں کھیلوں گا کہاں. دادا نے بٹھایا تو بیٹھ جا, بیٹھ گیا. اب دادا نے فرمایا کہ خطبہ پڑھا, کہا جو میں کہوں وہ کہتے رہنا. اب دادا جیسے کہتے رہے میں بھی ویسے ہی کہتا رہا. ایک مقام پر دادا نے فرمایا پھر تو میری زبان سے بھی نکل گیا. پھر تو کہا تو کہتا ہے کیسا ہے تو. میں یار ارے پھر تو, یہ تو میں نے کہا کہ پھر تو آگے پڑھ, تو آگے کہہ, تو نے بھی پھر کہہ دیا. تو میں کہا دادا مجھے اس سے آگے آئی نہیں رہا, تو میں پھر ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا. لیکن پھر دادا کی دعاؤں کی برکت تھی کہ جب دادا کی زبان بند ہوئی اللہ تعالیٰ نے میری زبان کھول دی کہ آج آپ لوگوں کے سامنے بول لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے دوستوں دعا حضور اللہ والوں کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتے, ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. جنہوں نے اپنے بڑوں کے, ہم نے تو خیر ناز و نخرے بھی نہیں اٹھائے نہ کچھ کیا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا بلا مشقت اور بلا استحقاق عطا فرمایا, جس کے قابل نہیں تھے اللہ نے بلا استحقاق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے, اور ہمیں اللہ اپنے اولیاء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ والوں کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کسی کے لیے اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جائے اللہ کے ولی کا, خواہ اس کے لیے بد دعا ہو یا دعا ہو, کوئی چیز رائے گا نہیں جاتی. اگر وہ بد دعا دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں فرماتے, اور اگر دعا دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں فرماتے. ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جائے بس. اور دادا عجیب بات فرماتے تھے, فرماتے تھے ایک تو کیا ہے فرمایا ایک ہے اپنے بزرگوں سے دعا کروانا, حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے, اور یہ فرماتے تھے ایک ہے دعائیں لینا. فرماتے تھے دعائیں لینے اور دعائیں کروانے میں کیا فرق ہے. فرمایا دعائیں لینے کا مطلب یہ کہ اتنی خدمت کرو کہ خود بخود دل سے دعا نکل جائے, جب دل سے دعا نکلے گی خود بخود تو فرمایا اس کی اس کا مزہ اور اس کی لذت, پھر اس دعا کا اثر دیکھنا کہ وہ دعا کیا ہوتی ہے. یہ مت پاؤ کہ دعا کرے, فرمایا خدمت میں لگے رہو لگے رہو. تو میں جس دن دل سے دعا نکل گئی ہاتھ اٹھ گیا تو میں بس اس دن بیڑا پار ہو جائے گا. تو فرمایا اللہ والوں کے پاس جاؤ. آج ہم کیا کہتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جا کر کیا ملے گا دوستو؟ اللہ والوں کے پاس جا کر جو کچھ ملتا ہے انسان اس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا. ایک دفعہ بے شمار واقعات ہیں, اگر میں اب واقعات کے اندر جاؤں گا تو 2:05 ہو گئے جب کہ اللہ والوں کے پاس کیسے کیسے لوگ گئے. جگر مراد آبادی جیسا شرابی آیا, کس کے پاس؟ حضرت حکیم الامت کے پاس, حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, شراب پیتے تھے. خواجہ صاحب سے کیا فرمایا, خواجہ صاحب یہ شکل و صورت کہاں سے ملی, یہ شکل و صورت آپ کو کہاں سے ملی, یہ گول ٹوپی اور یہ گاڑی کہاں سے ملی, یہ لمبا کرتا کہاں سے ملا؟ میں ہر جمعے یہ کرتا کیوں پہن کر کے آتا ہوں, اس سے اچھے اچھے کرتے ہیں, لیکن یہ دادا کا ایک ہی کرتا میرے پاس بچا, اس کرتے کی بات کچھ اور ہے. تو حضرت خواجہ صاحب سے پوچھا یہ کرتا اور لمبا کرتا اور یہ گاڑی اور یہ ٹوپی کہاں سے ملی آپ کو؟ فرمایا تھانہ بھون میں بزرگ ہیں ان سے ملی. فرمایا ان کے پاس میں بھی جا سکتا ہوں؟ فرمایا یہ جگر صاحب پوچھ کر کے بتاؤں گا آپ کو. آئے حضرت کے پاس, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. فرمایا حضرت جگر مراد آبادی جو انڈیا کا سب سے بڑا شاعر ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ شراب نہیں چھوڑوں گا, خانقاہ میں آؤں گا شراب پھر بھی پیوں گا میں, اتنے شراب کے عادی تھے. حضرت میر صاحب ابھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, شہد عطا فرمائے, حیات ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرمائے کہ جگر صاحب اتنی شراب پیتے تھے کہ ان کو مشاہدے میں 2 اٹھا کر کے لاتے تھے, خود نہیں چل سکتے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب چن لیا دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھاس ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت حکیم الامت نے فرمایا خانقاہ میں تو نہیں پینے دوں گا, ہاں میرے گھر میں پی لیں. کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر کافر کو اپنے گھر میں مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی اپنے گھر میں ایک فاسق کو کیوں مہمان نہیں بنا سکتا؟ آگے جگر مراد آبادی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جیسے ہی آئے فرمایا حضرت میرے لیے 4 کر دیجئے, میرے لیے 4 کر دیجئے. نمبر 1 شراب چھوڑ دو, نمبر 2 داڑھی رکھ لو, نمبر 3 حج کر آؤں, نمبر 4 خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے. حضرت حکیم الامت پر معلوم نے 4 ساری تھی. حضرت نے ہاتھ اٹھایا, دعا قبول ہو گئی, اسی سال حج کیا, شراب چھوڑ دی. یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئی, اس لیے بیمار ہو گئے کہ انڈیا کے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا, کیونکہ پورے انڈیا کے سب سے بڑے شاعر تھے, انہوں نے کہا تھوڑی سی پی لے جگر صاحب, اگر نہیں پیئیں گے, اب آپ کی نس نس میں شراب ہے, اگر نہیں پی تو آپ مر جائیں گے. جگر صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اب جگر مراد آبادی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ایک لمحہ بھی نہیں جینا چاہتا, اگر اس فرما برداری میں مجھے موت بھی آتی ہے تو جگر کو یہ موت بھی منظور ہے. حج کر آئے, داڑھی رکھ لی, داڑھی رکھ لی. جب بمبئی پہنچے حج کے سفر میں داڑھی رکھی, بحری جہاز سے گئے 4-5 کا سفر, جب واپس آئے تو وہ خود ہی شعر کہا تھا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جب ٹانگے پر بیٹھے تو ٹانگے والا یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. تو جگر مراد آبادی رونے لگے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہاتھ اٹھانے سے اللہ نے کہاں پہنچا دیا. دوستو اللہ کیسی بھی حالت میں ہے, کیسے بھی ہے, اگر بیمار انسان یہ کہے کہ میں شفا, میرے اندر تو کینسر بھی ہے, میرا جو ہے بلڈ پریشر بھی ہائی ہے, شوگر بھی ہے, میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں؟ کوئی انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں صحیح ہونے کے بعد جاؤں گا, تو لوگ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فائدہ کیا؟ ڈاکٹر کے پاس تو جائے ہی جب جاتا ہے جب بیمار ہو. دوستوں کیسے ہی حالت میں ہو انسان, کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو, اللہ والوں کے پاس جائے, ان سے دعا کرائے, اللہ تعالیٰ دیکھے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے چھوٹے گا ایسے چھوٹے گا کہ انسان کے اندر کہاں سے ہمت آئی اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے چھوٹ گیا. جو اللہ والے اب دنیا سے جا رہے ہیں, وقت آیا ہے ہر ایک کے جانے کا, ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. جو رہ گئے اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے معاملات اور معاشرت اللہ تعالی اس دین مزید کے مطابق فرمائے, اور ہمیں اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی صحت کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. ایک خاتون نے لکھا ہے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ دل کی گھبراہٹ بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ان کے شوہر کو بھائی سلیم کی والدہ کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا کامل عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے 5 جون کو میرا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے آمین. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ نیک گھرانے میں جلد سے جلد رشتہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلد سے جلد رشتہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے آمین. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه, واجعل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعان منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى يا الله من رضاك ومن رضاك ومن رضاك ومن رضاك مكمل شفاء كاملة عادلة مستمرة عطا فرما, ورم بدرقك سايا تادير هم سبك سروب القائم فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الراحمين.